بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أصول التفسير للشيخ الإمام العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه، كاستيار رسالة شرح درس جاريه، وتفسير القرآن بعد كرهين في المشتهرون في التفسير من الصحابة، دو عظيم مفسر صحابي كي متعلق كان بعد كرتشوكي بشكل دروس من سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه وسيدنا عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين. آل كي نشست من شيخ صاحب فرماته نمبر 3 عبد الله بن عباس. سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه شيخ صاحب فرماته هو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. سيدنا عبد الله بن عباس كونه النبي أكرم صلى الله عليه وسلم تجهزات بهيه، ولد قبل الهجرة بثلاث سنين، هجرة ستهلي هجرة تين سال پہلے ان کی ولادت ہوئی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی کتنی عمر تھی؟ نہیں، ہجرت سے تین سال پہلے ولادت ہوئی سیدنا عبداللہ بن عباس کی.
بارک اللہ فیک.
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وفات ہوئی سن 11 ہجری میں تو ان کی عمر 14 سال. دیکھیں 14 سال کے بچے نے ایک مثال قائم کر دی تاریخ میں. مفسر قرآن ہے، آگے آپ سنیں گے تو عقل حیران ہو جاتی ہے. جیسا فرماتے ہیں ولد قبل الہجرۃ بثلاث سنین لازم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لانه اجمع به، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لمبے عرصے تک ساتھ رہے. لازم یعنی لمبے عرصے تک ساتھ رہنا، ملازمت سے نہیں، جیسے ہم کہتے ہیں ملازم وہ خادم ہوتا ہے عربی میں، اور لازم کا مطلب لمبے عرصے تک ساتھ رہے. لأنه ابن عمی، کیونکہ وہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، رشتے دار تھے، اور عام طور پہ آپ عرب کو جانتے رشتے دار اکثر اکٹھے ہوتے اور اکثر وقت ایک ساتھ گزارتے ہیں، اور بڑی اچھی عادت ہے جو آج اکثر ہمارے معاشرے میں کم نظر آتی ہے کہ رشتے دار جو ہیں وہ بہت دور ہوتے ہیں، اور کافی خوش ہوتے جب دور جا کے گھر لیتے ہیں، کہتے ہیں میاں جان چھوٹ گئی، روزانے کے جھگڑوں سے جان چھوٹ گئی. ان کو شاید یہ نہیں پتا کہ ساتھ کی جو برکت ہے، ایک تو صلہ رحمی بھی ہوتی رہتی ہے ساتھ ساتھ، اور مفت کے ثواب ہیں، اور صلہ رحمی کرنے والے کی جزا جو جنت ہے، یعنی اس کی دنیا بھی آسان ہو جاتی ہے اور آخرت بھی آسان ہو جاتی ہے. وخالته میمونۃ تحت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی جو خالہ ہے سیدہ میمونہ ہے، جو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ ہے، ام المؤمنین ہے. وضمه النبی صلی اللہ علیہ وسلم الى صدره، اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عبداللہ بن عباس کو اپنے سینے سے لگایا. کتنی خوش قسمت لوگ تھے وہ جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سینے سے لگایا کرتے تھے. اور یہ عظمت ہے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ بچوں کو بھی وقت دیتے ان کو بھی اپنے سینے سے لگاتے. آج کل اگر ہم کسی عہدے پہ پہنچ جائیں تو اپنے بڑوں کو سینے سے نہیں لگاتے، بچوں تو دور کی بات ہے. اور یہ رحمت العالمین سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن اخلاق دیکھیں کہ بچوں کو بھی وقت دیتے اور اپنے سینے سے لگاتے. وقال، اور سینے سے لگاتے ہوئے آپ وسلم نے فرمایا اللہم علمہ الحکمہ، اللہ تعالیٰ سیدنا عبداللہ بن عباس کو حکمت کا علم عطا فرما، حکمت سمجھداری، حکمت ایسا علم ہے جسے اللہ تعالیٰ اگر عطا فرمائے فقد اوتی خیرا کثیرا، ومن یؤتی الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا. اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اتنی پیاری دعائیں فرمائی. ذرا غور کریں، یہ تو ایک دعا ہے، آگے دیکھیں آپ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سینے سے لگاتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اللہم علمہ الحکمہ، وفي رواية دوسري روايات من اللهم علمه الكتاب. الله أكبر. إيه الله تعالى من الكتاب يعني قرآن مجيد كعلم عطا فرما، قرآن مجيد كسمج عطا فرما، قرآن مجيد كتدبر كعلم عطا فرما. وليس البخاري كي روايات منها. وقال له حين وضع له وضوءه وإيك مرتبة سيدنا عبد الله بن عباس نے آپ وسلم کے لئے وضو تیار کیا تو آپ وسلم نے فرمایا اللهم فقهه في الدين، اے اللہ تعالیٰ سيدنا عبد الله بن عباس کو دین کی سمجھ عطا فرما. اللہ اکبر، کتنی خوش قسمت ہیں وہ لوگ جنہیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت میں دعاؤں سے نوازتے رہتے. اللهم فقهه في الدين. شيخ فرماته فكان بهذا الدعاء المبارك حبر الأمة في نشر التفسير والفقه. الله أكبر. شيخ فرماته إنه دعاء كبركت سے الله تعالى نے انہیں سيدنا عبد الله بن عباس کو حبر الأمة أمت کا عالم بنا دیا. حبر کہتے ہیں بڑے عالم کو. عام طور پر حبر جو ہے وہ سیاہی کو کہتے ہیں، جیسے کہ لکھنے سے سیاہی کا اثر باقی رہتا ہے کاغذ کے اوپر، اسی طریقے سے علماء کا اثر ہر دور اور ہر زمانے میں امت میں کافی دیر تک رہتا ہے، اس لیے عالم کو حبر کہا جاتا ہے. وہ حبر الامہ کس چیز میں؟ فی نشر التفسیر والفقہ. تفسیر کا علم اور فقہ کا علم سیدنا عبداللہ بن عباس صحابہ کرام میں آگے والے لوگوں میں تھے، سبقت حاصل کرنے والے لوگوں میں تھے. اب دیکھیں آپ سب کو دعا دیکھیے آپ نے علم الكتاب اللهم علمه الحكمة علمه الكتاب فقهه في الدين. تو علم التفسير وعلم الفقه دونوں جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے ہیں. حيث شيخ فرمات حيث وفقه الله تعالى للحرص على العلم والجد في طلبه والصبر على تلقيه وبذله. جب یہ دعائیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے کی تو اللہ تعالیٰ دیکھیں کیسے توفیق دوں گے. حيث وفقه الله تعالى. اب توفیق دیکھیں اللہ تعالیٰ کیسے دیتا ہے. نمبر ایک للحرص علی العلم، تو ان کے دل کے اندر بچپن سے ہی اس عمر سے ہی علم طلب کرنے کی حرص پیدا ہو گئی، چاہت پیدا ہو گئی. حرص چاہت کو کہتے ہیں. صرف چاہت سے کچھ نہیں ہوتا، جو تو کرنا ہوتا ہے، محنت تو کرنی ہوتی ہے. اور اللہ نے دوسری جو توفیق عطا فرمائی وہ ہے والجد فی طلبہ. دیکھیں چاہت بھی اللہ تعالیٰ نے دل میں ڈالی ہے، توفیق دیکھیں، اور پھر محنت بھی اللہ تعالیٰ نے محنت کی توفیق بھی عطا فرمائی ہے. نمبر تین وہ صبر علی تلقیہ وہ بدلی، اور صبر کی بھی اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی، تلقیہ علم حاصل کرنے کی وہ بدلی ہے، اور آگے اسے بڑھانے کی اور پہنچانے کی نشر کرنے کی. اللہ اکبر. فنال بذلك مكانا عاليا. تو اس طریقے سے انہیں بہت بلند مرتبہ حاصل ہوا. حتى كان یہاں تک کہ كان امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ يدعوه الى مجالسه ويأخذ بقوله. یہاں تک کہ اتنی بلند درجہ اسی چھوٹی سی عمر میں حاصل کیا کہ امیر المؤمنین سیدنا عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ کے مشیروں میں سے ایک مشیر تھے. آج ہمارے بھی جوان ہیں، ہمارے بھی بچے ہیں، ایک جملہ صحیح طریقے سے بول جائیں تو بہت بڑی کمال کی بات ہوتی ہے. اور 20 سال 18 سال 17 سال کی عمر میں یہ عظیم صحابہ ہیں جو خلیفہ وقت کے امیر المؤمنین کے مشیروں میں سے ایک مشیر تھے. اللہ اکبر. سیدنا عمر بن الخطاب یدعوہ الی مجالس، بلاتے تھے اپنے مجالس میں، اپنے قریب بٹھاتے تھے. وَيَأْخُذْ بِقَوْلِهِ، اور جب مشورہ دیتے تو ان کے مشورے کو لے بھی لیتے، مقدم کرتے. دیکھیں بزرگ اور بھی بیٹھے ہیں، جب امیر المؤمنین کوئی مشورہ لیتے تو پھر صرف ایک دو لوگوں سے نہ لیتے، کئی لوگ ہوتے. لیکن دیکھیں جب سن عبداللہ بن عباس کا قول آ جاتا بیچ میں تو ان کو قول کو مقدم کیا جاتا. فقال المهاجرون، جب اس معاملے کو دیکھا مہاجرون نے، ہجرت کرنے والے بڑے صحابہ نے، ألا تدعو أبناءنا كما تدعو ابن عباس؟ يا أمير المؤمنين آپ ہمارے بیٹوں کو تو نہیں بلاتے جیسے کہ عبداللہ ابن عباس کو بلاتے اپنی مجلس میں، ہمارے بھی تو بچے ہیں، ذرا ان کو بھی تو بلا لیا کریں بعض اوقات. فقال لهم، لیکن ذرا پیاری بات دیکھیں، سیدنا عمر بن الخطاب انہیں جواب میں فرماتے ہیں، ذاکم فتى الکهول، وہ تو بڑا سمجھدار جوان ہے. کہل کہتے ہیں سمجھدار انسان کو جس کی عمر 40 سال سے اوپر ہو، اور فتح جوان کو کہتے ہیں. تو انہوں نے دونوں کو جوڑ دیا، ہے تو فتح، فتح کہتے ہیں ابھی وہ لڑکا جو ابھی جوان ہو رہا ہو، فتح کہتے ہیں فتوہ سے، لیکن جسم اور عمر کے اعتبار سے تو فتح ہے، لیکن عقل اور سمجھ کے اعتبار سے تو جو کہول ہوتے ہیں نا بڑے سمجھدار لوگ، وہ ان سے کم نہیں ہیں. ذلک فتح الکہول لہو لسان سعول وقلب عقول. اللہ اکبر. لہو لسان سعول، ان کی زبان پر طلب علم کے حرص کی وجہ سے سوال سوال ہوتے تھے، علماء کی مجلس میں جاتے اور اکثر سوال کیا کرتے تھے، لیکن سوال کرتے کرتے کتنے بڑے عالم بن گئے. وقلب لہو لسان سعول وقلب عقول، اور سمجھ رکھنے والا دل. کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ زبان ایسی ہو جس میں سوال کرنے کا بھی نور ہو اور جواب دینے کا بھی نور ہو، اور دل ایسا ہو جو ایک مرتبہ چیز سن لے تو سمجھ بھی لے. ثم دعاهم ذات يوم، پھر ایک مرتبہ سیدنا عمر بن خطاب نے جب یہ محسوس کیا کہ بعض لوگوں کو اچھا نہیں لگتا کہ اپنی مجالس میں بڑے لوگ ہوتے تو ایک لڑکے کو بٹھاتے ہیں یا جوان کو بٹھاتے ہیں، جیسے کہ عام لوگوں کا بعض اوقات اعتراض ہوتا ہے، جب بات کہنے سے بات نہ بنی اور بات تو صاف ہو گئی، بھائی اس لیے میں ان کو بٹھاتا ہوں، اب ان کا امتحان لینا چاہا اور سیدنا عبداللہ بن عباس کی مرتبہ ان کے سامنے ظاہر کرنا چاہا، تو ایک مرتبہ ان کو سب کو بلایا. ثم دعاهم ذات مرة ذات يوم، ایک دن ان سب کو بلایا. فادخلهم معهم، سیدنا عبداللہ بن عباس نے ان کے ساتھ بلایا اور انہوں اندر آنے کی اجازت دی. لیوریم منہ ما رآہ، وہ دکھانا چاہتا تھا سیدنا عمر، وہ دکھانا چاہتے تھے ان کو جو خود دیکھ چکے تھے، محسوس کر چکے تھے ان کی علمی کیفیت اور حیثیت. فقال عمر، سیدنا عمر فرماتے ہیں، ما تقولون فی قول اللہ تعالی، فی قول اللہ تعالی اذا جاء نصر اللہ والفتح، سورۃ النصر کی پہلی آیت. اس آیت متعلق آپ کیا کہتے ہیں؟ اب سوال کیا بڑے لوگوں سے، مہاجرین جنہوں نے اعتراض کیا تھا سب کو بلایا، جو سیدنا عمر کے مشیر بھی تھے. حتی ختم السورہ، پوری سورت پڑھ لی، اذا جاء نصر الفتح آخر تک. قال بعضهم، بعض اب جواب سن رہے ہیں، سیدنا عمر جواب دے رہے ہیں بڑے صحابہ. فقال بعضهم امرنا ان نحمد الله ونستغفره اذا فتح علينا، کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ جب ہمیں فتح حاصل ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تو ہم اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کریں اور کثرت استغفار کریں، یہ حکم ہے. لیکن سورت میں کیا ہے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفر انه كان توابا. فتح کا ذکر بھی ہے، حمد کا ذکر بھی ہے، استغفار کا ذکر بھی ہے. تو بعض لوگوں نے ان تین چیزوں کو دیکھا اور جواب دیا کہ جب ہمیں اللہ تعالیٰ فتح سے نوازے تو ہم اللہ تعالیٰ کا حمد و ثنا کریں، شکر ادا کرتے ہوئے اور کثرت سے استغفار کریں. وسکت بعضهم، بعض کے پاس جواب نہ تھا. کیوں؟ اس لیے وہ جانتے نہیں تھے، اس لیے کہ وہ بغیر علم کو کوئی بات نہیں کرنا چاہتے تھے. سبحان اللہ، دیکھیں یہ بات نہیں ہے کہ میرے پاس کتنا علم ہے. آج ہم کوئی سوال کرتے ہیں اور بعض لوگ جو ہے جواب دینے کی دوڑ پڑتے ہیں، یہ صحابہ کرام ہے، عام لوگ نہیں ہیں. اگر کوئی خاص قرآن مجید کے متعلق بہت احتیاط سے کام لیتے تھے، کیونکہ قرآن مجید متعلق علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر کوئی شخص اپنی رائے سے قرآن مجید میں کوئی بات کرے اگر وہ سچ میں ثابت ہو تب بھی وہ گنہگار ہے. تو اپنی مرضی سے بات نہیں چلتی، علم کی بنیاد، اللہ کے کلام ہے یہ، علم کی بنیاد پر بات ہونی. فقال عمر لابن عباس، تو سید عمر نے عبداللہ بن عباس کو کہا، اکذلک تقول، کیا آپ بھی یہی کہتے ہیں جو یہ جواب دے رہے ہیں؟ قال لا، دیکھیں جرت، دیکھیں مروت میں بچے آ کے خاموش اختیار کر دینا, ٹھیک ہے کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے. دیکھیں سبق, دیکھیں یہ ہمارے لیے سبق ہے. قال لا, جی نہیں میں موافق ان کی رائے سے موافقت نہیں کرتا. قال فما تقول, دیکھیں یہی ادب دیکھیں ذرا. لا خاموشی, جتنا سوال اتنا جواب. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ مجھے بتائیں اس سورت کی تفسیر کیا ہے. سوال کیا تھا کہ آپ موافق ہیں ان سے؟ جواب نہیں, موافق نہیں. اور یہ ادب ہے, دیکھیں جتنا سوال کیا جو اتنا جواب دینا چاہیے. بعضوں کا سوال کچھ ہوتا ہے, جواب کچھ اور چلا جاتا ہے, کہیں دور چلا جاتا ہے. اگلا سوال ہے فما تقول, اب اجازت ہے, پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ اسے کہتے ہیں حکمت, کہ اتنی بات کی جائے توڑ توڑ کے جتنا بات کرنے کی ضرورت ہے. فما تقول, آپ کیا کہتے ہیں؟ قال هو اجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم علمه الله له اذا جاء نصر الله والفتح فتح مكه فذلك علامه اجلك فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا. پوری سورت ذرا غور کریں. فرماتے ہیں قال, سيدنا عبد الله بن عباس فرماتے ہیں اس سورت کا معنی یہ ہے کہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات قریب آ چکی ہے. هو اجل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, علمه الله له, اللہ تعالیٰ نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بتانا چاہا, یہ فرمانا چاہا, اذا جاء نصر اللہ, جب اللہ تعالیٰ کی کامیابی فتح نصیب ہو, والفتح فتح مکہ, جب فتح ہو یعنی فتح مکہ اسے مراد ہے, فذلك علامة اجلك, جب فتح مکہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو نوازے تو اس کا مطلب ہے اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اب آپ کی وفات قریب آ چکی ہے. کیوں؟ کیونکہ دیکھیں جو مشن تھا پورا ہو گیا کہ نہیں, نبوت مشن تو پورا ہو گیا نا. اب فتح مکہ کے بعد کیا چیز رہتی ہے؟ ایک چیز باقی تھی نا, کہ جو اصل جگہ ہے جہاں پہ اللہ کا گھر ہے وہ شرک سے پاک ہو جائے. جب وہ شرک سے پاک ہو جائے گی تو پھر اللہ تعالیٰ کے دین میں لوگ فوج در فوج آئیں گے. اور وہی ہوا, کیونکہ اکثر مشرکین عرب جو تھے وہ انتظار میں تھے کہ کیا ہوتا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے قوم کے ساتھ, قریش کے ساتھ. وہ اسلام میں داخل ہونا تو چاہتے تھے لیکن اب فیصلہ کیا ہوتا ہے, وہ بیچ میں پھنسے ہوئے تھے. نہ قریش کو ناراض کرنا چاہتے تھے اور نہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننا چاہتے تھے, تاکہ قریش پھر ان کو حج کرنے نہیں آنے دیں گے. اور حج کرنے بہت بڑی فضیلت کے کام تھا نا, اسے کیسے محروم ہو جاتا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو مدینہ میں بیٹھے ہیں نا, مکہ میں تو نہیں کہ ان کو آسانی سے حج کے لیے حج کی آسانیوں کے لیے پیدا کر دیں. تو انتظار, جب فتح مکہ ہوا تو پھر لوگ جو ہے فوج در فوج اسلام میں داخل ہوئے. سید عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فذلک علامۃ اجلک, دیکھیں سورت کے اندر میں سے الفاظ بیان کر رہے ہیں, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہ فتح مکہ علامت ہے آپ کی اجل کے, یعنی آپ کی وفات کے قریب ہونے کا. فسبح بحمد ربک, بس اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرو حمد و ثنا کے ساتھ, اپنے رب کی پاکی بیان کرو حمد و ثنا کے ساتھ. واستغفرہ, اور کثرت استغفار کرو, انہ کان توابا, بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والے ہیں. سبحان اللہ, جانتے کہاں سے لیے ان لوگ, انہوں نے یہ تفسیر جو ہے اگر آپ غور کریں نا تھوڑا سا شریعت کے نصوص میں, ہر عبادت کے خاتمے میں کیا ہوتا ہے؟ جو بڑی بڑی عبادت استغفار. اللہ اکبر, دیکھیں نماز بعد استغفار ہے, حج میں ہم استغفار کثرت سے کرتے ہیں. یہاں پر جب نبوت کا مشن ختم ہونے کو آیا, دعوت تبلیغ کی عبادت ہے جب ختم ہونے کو آئی, تو استغفار کا ذکر آیا تو انہوں نے اس بنیاد پر یہ فرمایا ہے سیدنا عبداللہ بن عباس نے کہ آپ وسلم کا اب اجل قریب آ چکا ہے. سبحان اللہ. قال عمر, جب یہ سن عمر نے فرمایا ما اعلم منها الا ما تعلم, اے ابن عباس جو آپ نے سمجھا ہے میں نے بھی وہی سمجھا ہے. یعنی سیدنا عمر پہلے سے ہی سمجھتے تھے, اب سیدنا عمر کہاں پہ اور سیدنا عبداللہ بن عباس کہاں پہ. لیکن دیکھیں چھوٹے سے شاگرد کی سوچ دیکھیں اپنے استاد کے بالکل برابر آ گئی ہے. آگے سنو, وقال ابن مسعود رضی اللہ عنہ, سید عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں لنعمت ترجمان القرآن ابن عباس, کتنی اچھے قرآن مجید کے ترجمان ہیں عبداللہ بن عباس. لو ادرک اسناننا ما عشره منا احد، اگر وہ ہماری عمر کو پہنچ جاتے، یعنی ہماری عمر کے ہوتے، وہ تو چھوٹے سے بچے تھے نا، اگر ہماری عمر کے ہوتے تو آج ان کے سامنے ہم میں سے کوئی بیٹھ نہ سکتا. ما عشره منا احد، یعنی اتنی قوت ہے، مضبوط ہے علم کی، ماشاءاللہ ایمان اور علم کی، کہ اگر وہ ہماری طرح پہلے سے علم حاصل کرنا شروع کرتے اور ہمارے عمر کے ہوتے تو آج ان کے سامنے ہم میں سے کوئی بیٹھ نہ سکتا. جیسا فرماتے ہیں ای ما کان نظیرا له، یعنی ان کا کوئی شبیہ النظیر نہ ہوتا. هذا مع ان ابن عباس عاش بعده 36 سنه. جیسا فرماتے ہیں، آپ یہ اندازہ لگائیں، سید عبداللہ بن مسعود کی وفات کے بعد سید عبداللہ بن عباس 36 سال اور زندہ رہے. یہ اس وقت کی بات کر رہے تھے، کتنے علم تھا ان کا مضبوط، 36 سال کے بعد کیا علم ہوگا ان کا. اللہ اکبر. فما ظنک بمکتسب بعده من العلم، تو آپ کیا گمان کرتے ہیں کہ اتنی عرصے میں نے کتنا علم حاصل کیا ہوگا، کتنی مضبوطی آئی ہوگی. وقال ابن عمر، یہ ابن عمر کی گواہی ذرا دیکھیں، سید عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں لسائل سألوا عن آیہ، کسی سائل نے سوال کروا لے نے ایک آیت کے متعلق سیدنا عبداللہ بن عمر سے سوال کیا، تو انہوں نے جواب میں فرمایا انطلق الى ابن عباس، جاء عبداللہ بن عباس کی طرف، فاسأله، ان سے جا کے سوال کرو، فإنهم أعلموا من بقي بما انزل على محمد صلى الله عليه وسلم، جو لوگ باقی ہیں ابھی صحابہ کرام میں سے میں انہیں ان سب سے زیادہ جاننے والا سمجھتا ہوں، علم رکھنے والا سمجھتا ہوں جو کچھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہو، یعنی قرآن مجید. وقال عطاء، اب امام عطاء فرماتے جو ان کا شاگرد ہے، ما رأيت قط اکرم من مجلس ابن عباس، میں نے کبھی نہیں دیکھا سید عبداللہ بن عباس کی مجلس جیسی کوئی دوسری مجلس جس میں کرم ہی کرم ہے. کیسے کرم؟ ایک مکرم مجلس کرم دیکھیں، فقہا واعظم خشية، فقہی مسئلے میں اس سے بڑے مجلس میں نے دیکھی نہیں، فقہ کے معاملے اگر سامنے آئے تو ان جیسا کوئی نہیں. واعظم خشية، اللہ تعالیٰ کے ڈر اس مجلس میں واضح ہوتی تھی، ان اصحاب الفقہ عنده، فقہ والے بھی ان کے پاس، واصحاب القرآن عنده، قرآن سمجھنے والے بھی ان کے پاس، واصحاب الشعر عنده، شعر پڑھنے والے بھی ان کے ساتھ، عربی زبان پڑھنے والے، یصدرهم كلهم من واد واسع، وہ سب کی صدارت کرتے ہیں اور ایک وسیع وادی سے جواب دیتے ہیں. علم الفقہ، علم القرآن، اور علم اللغة العربية، الشعر. قال ابو وائل، یہ بھی ان کے شاگردوں میں سے، تابعین میں سے، خطبنا ابن عباس، سيدنا عبد الله بن عباس ایک دن خطبہ دیا، وهو على الموسم، حج کے موسم میں انہیں والی بنایا گیا تھا، سيدنا اي والي على موسم الحج من عثمان رضي الله عنه، سيدنا عثمان بن عفان کے زمانے میں سيدنا عثمان ان کو حج کا گورنر بنایا تھا، والی بنایا تھا. فافتتح سورة النور، تو انہوں نے اپنے خطبے میں سورة النور کا افتتاح، خطبے کا آغاز سورة النور سے کیا، سورة النور کے تفسیر سے. فجعل يقرأ ويفسر، تو پڑھتے گئے تفسیر کرتے گئے. فجعلت اقول، اب یہ امام ابو وائل فرماتے ہیں، میں سنتا رہا پھر میں نے کہا، فجعلت اقول ما رأيت ولا سمعت کلام رجل مثله، آج تک میں نے نہ کبھی دیکھو نہ کبھی سنا کسی بھی شخص کے الفاظ جو الفاظ تفسیر سے عبداللہ بن عباس استعمال کر رہے ہیں. ولو سمعته فارس والروم والترک لأسلمت، اور اگر یہ الفاظ آج پارسی جو آپ کے پجاری ہیں اور روم اور ترک اگر سن لیتے تو وہ ضرور اسلام میں داخل ہو جاتے. واللہ عثمان على موسم الحج سنة 35، سيدنا عثمان نے حج کے موسم میں سن 35 ہجری میں گورنر بنایا. وولاه علی علی البصرہ، سیدنا علی نے انہیں بصرہ کا گورنر بنایا. فلما قتل مضى الى الحجاز، جب سیدنا علی بن ابی طالب کو شہید کر دیا، قتل کر دیا گیا، سیدنا عبداللہ بن عباس بصرہ کو چھوڑ کر حجاز کی طرف مکہ واپس آ گئے. فاقام فی مکہ، پھر مکہ میں کچھ عرصہ رہے. ثم خرج منها الى الطائف، پھر مکہ کو چھوڑ کر طائف کی طرف گئے. فمات فیها، طائف میں کی وفات ہوئی، سن 68 ہجری میں، ان 71 سنہ، 71 سال کی عمر میں ان کی وفات ہوئی. سیدنا عبداللہ بن عباس کی یہ فضیلتیں جو تھوڑے سے مختصر سے شیخ صاحب نے یہاں پہ بیان کیے, ان کی سوانح حیات, ان کے متعلق جو صحابہ کرام اور تابعین کے شاگرد نے جو الفاظ بیان کیے ہیں, وقت نہیں کہ میں بیان کروں, لیکن جو ایک شیخ صاحب ایک اشارہ دینا چاہتے تھے کہ سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے. میں صرف آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں سیدنا عبداللہ بن عباس کی. اب ذرا غور کریں کہ یہ ساری فضیلتیں اور ساری جو ان کی ایک جو بلند درجات ہیں علم کے اعتبار سے, وہ کہاں سے آئیں, اور دیکھیں کہ اس عمر میں بھی انہوں نے کس طریقے سے اپنے وقت کو گزارا. اگرچہ 10 سے 14 سال کی عمر جو ہے, یا 9 سے 14 سال کی عمر جو ہے, یہ کون سی عمر ہے, کھیلنے کی عمر ہے, کودنے کی عمر ہے, لیکن اس عمر کے باوجود بھی انہوں نے کس طریقے سے اپنی زندگی کا رخ ہی موڑ دیا. دیکھیں تعجب کی بات یہ ہے کہ اگر ہم یہ سمجھ لیں یقیناً, کہتے تو ہم سب ہیں, اگر ہم یقیناً سمجھ لیں دل سے کہ ہمارے پیدا کرنے کا مقصد کیا ہے, ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں, اگر ہم یہ جان لیں یقین کے ساتھ, یقین رکھیں ہمارا ایک لمحہ بھی ضائع نہ ہو, لیکن شیطان اپنا کام کر جاتا ہے, بہت سارے لمحات ہماری زندگی میں ایسے فضول چلے جاتے ہیں جن کا ہمیں اندازہ نہیں ہوتا. اب دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, یہ قصہ بڑا پیارا ہے, اور یہ ان لوگوں کے لیے بھی ایک جواب ہے جو لوگ کہتے ہیں یار بچہ تو ہے, بڑا ہوگا تو سمجھ لیں گے, ابھی بچہ ہے, چھوٹا تھا بچہ ہے, 10 سال کا بچہ تھا, 20 سال کا بچہ ہے, 30 سال کا بچہ ہے, پھر جب داڑھی سفید ہوئی اب تو بوڑھا ہو گیا, تو پھر جوان کب ہوا, بچہ پھر بوڑھا, جوان بیچارے زندگی میں آئے نہیں کیا, اللہ نے جو جوانی دی نہیں کیا اسے. دیکھیں نماز نہیں پڑھتے نا آپ, کسی کو کہیں نماز تو کہتے ہیں بچہ پڑھے گا, پڑھ لے گا بچہ, 50 سال کا ہوگا ابھی بھی نماز نہیں پڑھتا, ابھی کیوں نہیں پڑھتا, یار مسجد میں جو ہے گھٹنے میں درد ہے بےچارے کو, سردی ہوتی ہے مسجد میں, ایسے چڑھ رہے ہوتے ہیں, وہ گھر میں پڑھ لیتا ہے, بزرگ ہو گیا بےچارا, ضعیف ہو گیا, کمزور ہو گیا, تو زندگی میں جوانی کب آئی, کیا ایک لمحہ تھی آئی ہو گئی, جوانی سب سے بڑی نعمت ہے اس دنیا میں, یاد رکھیں آپ, اور وہ کہاں پہ گوا دی, دوستوں کے ساتھ, یاروں کے ساتھ, فلموں میں, ڈراموں میں, سیر سپاٹا کرنے میں, کہاں پہ. یہ لوگ جو ہمیشہ بچوں کی بات کرتے ہیں, ذرا دیکھیں صحابہ کرام بھی بچے تھے, انہوں نے زندگی کیسے گزاری. ترمذی میں حدیث نمبر 2516 معروف مشہور حدیث ہے, ایک مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گدھے پہ سوار تھے, دونوں بیٹھے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے بیٹھے اور ان کے پیچھے بیٹھے. سیدنا عبداللہ بن عباس خود فرماتے ہیں قال كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما, ایک دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا. فقال, آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یا غلام, اے پیارے بچے. دیکھو حسن تعلیم دیکھیں پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی. غلام عام طور پہ 10 سال سے کم عمر کے بچوں کو کہتے ہیں. یا غلام انی اعلمک کلمات, میں تمہیں کچھ باتیں سمجھانا چاہتا ہوں, اے پیارے بیٹے ذرا سنو. احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. دیکھیں چھوٹا بچہ ہے, دین کی حفاظت اگر ہم اپنے بچوں کو بچپن سے ہی سکھانا شروع کر دیں کہ دین کی حفاظت کیا ہوتی ہے, نماز کی حفاظت کیا ہوتی ہے, علم کی حفاظت کیسے کرنی ہوتی ہے, علم کہاں سے حاصل کرنا ہوتا ہے, اب اصل بنیاد علم کیا ہے, اے بی سی ہے یا قل ھو اللہ احد ہے, کون سے علم ہمیں سیکھنا ہے, کس علم کی زیادہ اہمیت ہے, کس علم کی زیادہ ضرورت ہے, ہمیں بھی معاشرے کو بھی امت کو بھی. سب سے پہلے احفظ اللہ یحفظ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو, اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. کس چیز کی حفاظت کرے گا؟ اللہ تعالیٰ تمہاری ہر چیز کی حفاظت کرے گا, تمہارے رزق کی, علم کی, مال کی, دولت کی, بیوی کی, بچوں کی, صحت کی, تمہیں اور کیا چاہیے, ہر چیز کی حفاظت اللہ تعالیٰ کرے. اللہ تعالیٰ ذمہ لے لے گا, لیکن ایک شرط ہے, اللہ تعالیٰ کے دین کی محافظ بنو گے تو اللہ تعالیٰ دین کی حفاظت کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت کرے گا. دین کی حفاظت کیسے کی جاتی ہے؟ اتباع الاوامر اجتناب النواہی. جس چیز کو حکم دیا گیا ہے سر اس کے سامنے سر کو خم کر کے تسلیم کرنا, اس پہ عمل کرنا, اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس چیز سے رک جانا. احفظ اللہ تجد تجاہك. دوسرا جملہ دیں گے, واللہ ہر جملہ جو ہے اگر سونے کے پانچ لگے تب بھی کم ہے, اتنی علم ہے ان جملوں کے اندر. اللہ تعالیٰ کی دین کی حفاظت کرو, ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے, ہر حالت میں, ہر مصیبت میں, ہر مشکل میں, ہر آن میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ساتھ پاؤ گے. یعنی بیٹا یاد رکھو, دنیا مصیبتوں سے بھری ہوئی ہے, مشکلات سے بھری ہوئی ہے, جب بھی کوئی مصیبت ہو نا تو اپنے ساتھ ہمیشہ اپنے رب کو پاؤ گے. لیکن کب؟ احفظ اللہ, اللہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کرو. دیکھیں دو مرتبہ جملہ آیا, احفظ اللہ یحفظ, احفظ اللہ تجد تجاہ. تمہاری حفاظت وہی کرے گا, تمہارے سارے معاملات بھی درست بھی وہی رب کرے گا جل شانہ سبحانہ وتعالی. آگے تیسرا جملہ, اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی سوال کرو تو صرف اللہ تعالیٰ سے کرو, کسی اور سے نہ کرو. اس دنیا میں ہمیں مدد کی ضرورت پڑ جاتی ہے, قدم قدم پہ ہم ضعیف ہیں, کمزور ہیں, ضرورت تو پڑے گی نا کسی مدد کی. تو سب سے پہلے ہمیشہ اذا سألت فاسأل اللہ, جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو, اور اگر مخلوق میں سے کوئی قادر ہے تو بعد میں اسے جا کے سوال کرنا ہے تو کرو, لیکن اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولو. اذا سألت شرطیہ, اذا جب بھی سوال کرو اللہ تعالیٰ سے سوال کرو. چوتھا جملہ, وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ, اور جب بھی مدد طلب کرو تو اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرو ہر کام میں. دیکھیں صحابہ کرام کو پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب اللہ تعالیٰ سے مدد کی بات آتی تھی نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جوتوں کے تسمے بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو. سبحان اللہ. اور اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ ان معاملات میں جن پر لوگ قادر ہیں, حاضر ہیں, قادر ہیں, کر بھی سکتے ہیں, ان سے مدد نہ مانگو, ہرگز نہیں. یہ ہر وہ معاملہ ہے, سب سے پھر ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سپرد کرو, چاہے دنیاوی معاملات میں بھی اب کسی بھائی کی ضرورت ہے مدد کی, سب سے پہلے اللہ تعالیٰ سے دعا کرو, پھر بھائی کے پاس جا کے اسے سوال کرو ہر اس کام میں جو کر سکتا ہے. دیکھیں امور دو قسم کی ہوتی ہے, ایک وہ جس پر صرف اللہ تعالیٰ قادر ہے, مخلوق قادر ہے نہیں, جیسے کہ رزق, زندگی, موت, شفا دینا, یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ مشکل کش ہے, حاجی طرف کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں مطلقا. اور جو کام مخلوق بھی کر سکتی ہے, آپ گاڑی خراب ہو گئی ہے, آپ کسی کو کہتے ہیں بھائی میری گاڑی خراب ہے میری مدد کرو, اس کو دھکا لگانے کچھ بھی کرنا, تو وہ آپ کے ساتھ آ کے دھکا لگا دیتے ہیں, تو اس میں کیا حرج ہے؟ کوئی حرج ہے؟ جب وہ حاضر بھی ہے, قادر بھی آپ کے سامنے کھڑا ہے, تو ان شرطوں کے ساتھ, حاضر ہو, سب سے پہلے زندہ ہو. مردوں سے مدد مانگنا شرک ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ عقیدہ کہ مردے سنتے ہیں, سب کے سنتے ہیں, ہر آن میں سنتے ہیں, ہر زبان کو سنتے ہیں, ہر وقت سنتے ہیں, سب کی پوری کرتے ہیں, ہر وقت ایک وقت میں سب کی پوری کرتے ہیں. یہ صفات صرف اللہ تعالیٰ کی, کسی مخلوق کی نہیں ہو سکتی یہ صفات. اس لیے مردے سے کوئی مدد طلب کرنا شرک ہوتا ہے. اور دوسری شرط ہے حاضر ہو, غائب ہے تب بھی وہی بات ہے, کہاں سے سنتے ہیں غائب جو ہے. نمبر تین قادر ہو, اگر قادر نہیں ہے, ایک اپاہج ہے, تو آپ کے اندر یہ عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے کہ یہ اپاہج جو ہے اس کے پاس کوئی ایسی طاقت چھپی ہوئی جس سے وہ میری مدد کر سکتا ہے. تو ان تین شرطوں کے ساتھ اب اگر آپ کسی مخلوق سے مدد مانگنا چاہیں تو آپ مدد مانگ سکتے ہیں, یہ شرک نہیں ہے. اور بعض لوگ غلط بیانی کرتے ہیں, تہمت لگاتے ہیں ہمارے علماء پر, وہ کہتے ہیں کہ وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی ڈوب رہا ہو نا اور کہے کہ میری مدد کرو, کہتے ہیں اس نے شرک کیا ہے. غلط بات ہے, واللہ غلط بات, تہمت ہے. ایک لفظ دکھا دیا ہمارے علماء کی جس نے بات کہی, یہ تفصیل آپ کو ہمیشہ ملے گی ہر عالم سے, ہر کتاب میں دیکھیں آپ, ہر درس میں آپ کو یہی تفصیل ملے گی. اور اگر کچھ شخص ڈوب رہا ہے تو مدد کے لیے پکار, میری مدد کرو, کیا مشکل ہے اس میں؟ لیکن آپ ڈوبتے ہوئے یہ کہو کہ اے امداد, میری امداد فرما. اور امداد المہاجر وقت انڈیا میں بیٹھے ہیں, آپ کی آج بوٹ بھرے عرب میں ڈوب رہی ہے, یہ تو شرک ہے, اس کا تو ہم کہتے ہیں. اب دیکھیں کس کس طریقے سے لوگوں نے بات کو الٹا کر کے لوگوں کو گمراہ کرنا چاہا. ایک شخص ڈوب رہا ہے اور وہ ایک جو غائب ہے, جو کئی یعنی ہزاروں میل آپ سے دور ہے, آپ اسے پکار رہے ہیں میری مدد فرما, یہ تو شرک اکبر ہے, اس میں تو کوئی شک بھی نہیں. لیکن ایک شخص ڈوب رہا ہے اور آپ سمندر کے کنارے پہ کھڑے سلام تو اور وہ آپ کو کہہ رہا ہے میری مدد کرو میں ڈوب رہا ہوں, اور آپ اس کی مدد کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں یا رسی پھینکتے ہیں, یہ کس نے کہا شرک ہے؟ بلکہ یہ تو آپ نے اس کی جان بچائی اور بڑے فضیلت کا کام کیا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتعاون علی البر والتقوی ولا تعاون علی الاثم والعدوان, بر تقوی سے ایک دوسرے کی مدد کرو, اچھے کاموں میں ایک دوسرے کی مدد کرو. اور اس سے اچھا کام کیا ہوگا کہ آپ کسی کی جان بچائیں, کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے کے آپ کسی کی جان بچائیں. پھر پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک بڑی اہم بات اس چھوٹے سے بچوں کو سمجھاتے تھے, سید عبداللہ بن عباس کو, وہ علم, دیکھیں وہ علم فعل امر ہے, اب اچھی طرح جانو گے ایک دوسری بات, بات کو رخ ذرا میں بول رہا ہوں. وہ علم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله لك. ذرا پانی لے کے آنا پلیز. اگر سارے یہ جان لو اچھی طرح, اگر سارے کے سارے امت مل جائے اور تمہیں کوئی نفع پہنچانا چاہے تو صرف وہی نفع پہنچ سکتا جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لکھ دیا ہے. دیکھیں اگر آپ کے پیارے ایک دو پیارے نہیں, دس بیس نہیں, اگر سارے امت مل جائے دیکھیں اور آپ کو کوئی نفع پہنچانا چاہے اور وہ نفع اللہ نے آپ کے لیے نہیں لکھا تو وہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتا آپ کو. یہ کیا ہے؟ تقدیر کے متعلق دیکھیں ذرا, جو یعنی عقیدے کا سب سے پیچیدہ مسئلہ ہے. دیکھ بچوں کیسے سمجھایا جا رہا ہے. وان الامه لو اجتمعت على ان يضروك بشيء اچھا ولو اجتمعت الامه على ان ينفعوك بشيء لم ينفعوك الا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الاقلام وجفت الصحف. قلم اٹھا دیے گئے اور صحیفے جو ہیں وہ خشک ہو چکے ہیں. دوسری روایت میں ترمذی کے علاوہ جو مسند احمد کی روایت وہاں بھی آیا ہے ان الفاظ مسند احفظ اللہ تجده امامک, ہمیشہ اپنے سامنے پاؤ گے. تعرف علیہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ, اچھے حالات میں اللہ تعالیٰ کی ذکر کرو گے تو برے حالات میں اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا. وتعلم, اور یہ جان لو, انما اخطاك لم يكن ليصيبك, جس چیز سے تم بچ گئے ہو, جس مصیبت سے تم بچ گئے ہو وہ کبھی تمہیں پہنچنے والی نہ تھی. وما اصابك لم يكن ليخطئك, اور جو مصیبت آپ کو پہنچ چکی ہے وہ کوئی بھی آپ کو اس سے دور نہیں کر سکتا تھا. واعلم ان النصر مع الصبر, یہ جان لو کہ کامیابی صبر کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. کامیاب ہونا ہے تو صبر کرنا پڑے گا. وان الفرج مع الكرب, اور آسانی مشکل کے بعد مشکل سے جڑی ہوئی ہے, کوشادگی تنگی سے جڑی ہوئی ہے. انسان کب کوشادگی کی طرف ہوتی ہے؟ اسے جب اسے کوئی تنگی ہوتی ہے نا. سبحان اللہ. وان مع العسر یسرا, اور ہمیشہ مشکل آسانی کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اللہ اکبر. یہ عظیم حدیث ہے اور اس حدیث کو میں نے فوٹو کاپی بھی کی ہے, یہ دے دیں ساتھ ہم کو سب کو. اس حدیث کو پڑھنا, اس کی پوری ترجمہ بھی ہے, وہ جو مختلف جو مشکل الفاظ ہیں ان کا ترجمہ بھی ہے. اور یہ حدیث اربعین نووی کی حدیث نمبر 19 ہے. 19. سبحانک اللہ وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.